الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يجاء بابن آدم يوم القيامة فيوقف بين يدي الله تعالى كأنه بذج فيقول الله سبحانه وتعالى أرني ماذا قدمت فيقول يا رب جمعته وثمرته وتركته أكثر ما كان فارجعني آتك به كله فيقول الله تعالى أرني ماذا قدمت فيقول يا رب جمعته وثمرته وتركته أكثر ما كان فارجعني آتك به كله فإذا عبد لم يقدم شيئا فيمضى به إلى النار او كما قال صلى الله عليه وسلم
او بھائی اس کو ہٹا دو یہاں سے نیچے رکھ ہٹا دو
میرے محترم بھائیو اور دوستو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا صرف ایک راستہ بنایا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام وہ صرف اسلام ہے ومن یبتغ غیر الاسلام دینا اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی اور راستے پر چلے گا فلن یقبل منہ وہ قبول نہیں ہوگا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ وہ آخرت میں ناکام ہو جائے گا وہ آخرت کی ناکامی کیا ہے بھائی الیکشن ہار جائے گا ہے یا بادشاہت ہار جائے گا یا اس اپنی عزت کو ہار جائے گا وہ ناکامی بڑی خوفناک ہے فصل ناکام ہو گئی الیکشن ناکام ہو گیا تجارت ناکام ہو گئی یہ نہیں وہ کیا ناکامی ہے یہاں تو صرف اللہ کہہ رہا ہے اگر تم اسلام پر نہیں چلو گے نا تو میں قبول نہیں کروں گا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور آخرت میں تمہارا سخت نقصان اور تم ناکام ہو جاؤ گے اب وہ ناکامی کیا ہے تو ایک اور قرآن کی آیت کو ساتھ ملائیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ اب تم انہیں بتاؤ کہ وہ ناکام لوگ کون ہیں الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه جو اپنا آپ بھی ہار جائیں گے اپنے اہل عیال مال بھی ہار جائیں گے الا ذلك هو الخسران المبين اور بہت بڑی ناکامی کے وہ گھیرے میں آ جائیں گے وہ کیا ہے لهم من فوقهم ظلل من النار ان کے اوپر آگ کے پردے پڑ جائیں گے وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَل ان کے نیچے بھی آگ ہوگی اوپر بھی آگ نیچے بھی آگ نارن احاط بهم سرادقها پھر چاروں طرف سے آگ کی دیواریں پھر انہا علیہم مؤصدہ پھر پریشر کوکر کی طرح آگ کی مضبوط چھت ان کے اوپر ہوگی جس میں سے کوئی چیز باہر نہیں نکل سکے گی پریشر کوکر میں تھوڑا سا سوراخ رکھتے ہیں وہ نہ رکھیں تو پریشر کوکر بم بن جائے تو وہ سوراخ میں سے بھاپ نکلتی رہتی ہے تو وہ ہوگی مؤصدہ وہ اوپر بند ہوگی اس میں سے کوئی چیز نکل نہیں سکے گی تو اس کے اندر ہوں گے پھر اندر کمرے کی کیا کیفیت ہوگی لہم من جہنم میہاد ان کے لیے چارپائیاں بچھی ہوں گی جو انگارے اکٹھے کر کے چارپائی بنائی ہوگی اس کے اوپر بستر بھی ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاش، وہ آگ کی شولوں کو اللہ تعالیٰ ایسے اوپر نیچے اوپر نیچے باندھ کر چادروں کی شکل بنا کر اس کے اندر ان کو اتار دے گا۔ تو اب اس مرد عورت کا اندازہ کرو جس کے بستر بھی آگ ہو، جس کے اوپر چادر بھی آگ ہو، جس کی چار دیواری بھی آگ ہو، جس کے اوپر چھت بھی آگ ہو، فی عمد ممددہ، ان ستونوں کو اٹھانے والی، اس چھت کو اٹھانے کے لیے جو ستون ہیں وہ بھی آگ ہوں، پھر وہ اس کے اندر ہو، اور اس کی کیفیت کیا ہو؟ لا یموت فیہا ولا یحییٰ، موت نہیں آ سکتی اور زندہ بھی نہیں رہ سکتا، نہ مرتا ہے نہ جیتا ہے۔ اور کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوق العذاب، یہ جو کھال ہے نا، کھال یہ ہے کوئی ایک سینٹی میٹر، مشکل سے میں کھینچ کے اوپر لے جا رہا ہوں، ایک سینٹی میٹر ہے، جتنا بھی مجھے درد کا احساس ہے وہ کھال کے اندر اس کا سسٹم ہے، اگر کھال جل جائے ساری تو درد کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ یہ کھال جو ایک سینٹی میٹر کی ہے، یہ جب مجھے کہیں درد ہوتا ہے تو میرا کیا حال ہوتا ہے؟ یہ کھال دوزخ والے آدمی کی 80 فٹ ہوگی موٹائی، 85 فٹ، 42 ہاتھ، 85 فٹ موٹائی اس کی کھال ہوگی۔ وہ جل جائے تو درد ختم ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کلما نضجت، جب ان کی کھال گل جائے گی، پھر گلنے کے بعد وہ جلتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کھال کے جلنے سے پہلے جب وہ گلی ہوئی ہوگی تو میں نئی کھال فوراً چڑھا دوں گا، لیذوق العذاب، تاکہ ان کا عذاب بڑھتا رہے۔ بڑی اوکھی گھاٹی ہے بھائیو، اور بڑی غفلت اور ہلاکت اور تباہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ صرف ایک راستہ ہے اور وہ اسلام ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں اللہ تک پہنچنے کا۔ قیامت کے دن
پیشکش اسلامک وائس اسٹوڈیو،
اسلام آ کر فون کہے نمبر گا یا اللہ میں اسلام،
8
اللہ تعالیٰ فرمائے گا
3183
میں تیری بنیاد پر لوگوں کو کامیاب کروں گا اور تیری بنیاد پر لوگوں کو ناکام کروں گا اور ہلاک کروں گا۔ یہ ناکامی کامیابی کیا ہے؟ کہ ایک انسان دنیا میں عزت چاہتا ہے، سرداری چاہتا ہے، حکومت چاہتا ہے، رزق چاہتا ہے، شہرت چاہتا ہے، صحت چاہتا ہے، بڑا ملک گھر چاہتا ہے، نوکر چاکر کی اس کی خواہش ہے، خوبصورت مناظرے چاہتا ہے، یہ سارے سارے مل بھی گئے اور کئی لوگوں کو ملے بھی ہوئے ہیں، لیکن ایک جگہ آ کر وہ بھی بے بس ہو جاتا ہے کہ وہ سب چھوڑ کے مر جاتا ہے۔ اس کا کیا کیا جائے؟ میں رائمنڈ میں تھا تو ایک ساتھی نے کہا جی آپ کو ایک آدمی کا گھر دکھانا ہے، آپ کو لے کے چلتا ہوں، چلو اس سے ملاقات بھی ہو جائے گی، بات بھی ہو جائے گی، میں اس کو گھر دکھاؤں، آپ نے ایسا گھر کہیں دیکھا ہی نہیں ہوگا۔ چلو چلے گئے اس کے گھر، آگے کوئی 2.5 ایکڑ میں گھر میں اس نے جو بنایا ہوا تھا باغیچہ، واقعی میں نے ایسا کہیں نہیں دیکھا، پاکستان میں تو کہیں نہیں دیکھا، باہر دیکھا ہے لیکن پاکستان میں ایسا کہیں نہیں دیکھا۔ تو وہ ہمیں ساتھ لے کے وہ آدمی چلتا رہا اور دکھاتا رہا، یہ ایسے بنایا، یہ ایسے بنایا، یہ ایسے بنایا۔ پھر ایک بڑی خوبصورت جگہ تھی، اونچی سی پہاڑی مصنوعی، وہاں کرسیاں تھیں، وہاں بیٹھ گئے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ میں آپ کو ایک حدیث سناؤں، ابھی آپ کے اس گھر کو دیکھ کے مجھے یاد آئی ہے، بڑی پرانی بات ذہن میں آئی، کہا جی سنائیں۔ میں نے کہا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک بادشاہ نے پچھلے زمانوں میں ایک محل بنایا اور بڑا خوبصورت عالی شان بنایا. پھر اس نے لوگوں کو دعوت دی کہ آؤ بھائی میرا محل دیکھو. ساری رعایا اس کا گھر دیکھنے آئی. پھر اس نے کھانا بھی کیا تھا. پھر پوچھا بتاؤ بھائی میرا گھر کیسا ہے؟ تو سب نے بڑی تعریف کی, یہ بہت اچھا. دو آدمی پیچھے بیٹھے ہوئے تھے وہ چپ. تو بادشاہ کی نظر پڑی بھائی یہ نہیں بولے. تو اس نے ان سے پوچھا بھائی تم نہیں بولے ہو, تم بھی تو کچھ بتاؤ کہ یہ کیسا ہے. وہ کہنے لگے جی آپ کے گھر کی جتنی تعریف کی جائے اتنا ہی کم ہے, لیکن اس میں دو بڑے نقص ہیں, دو بڑے عیب ہیں, وہ اگر نہ ہوں بس پھر تو گلی کوئی نہیں. تو لوگ بھی متوجہ ہو گئے بھائی کون سا دو عیب ان کو نظر آئے ہیں. سونے چاندی سے تو اس نے گھر کو مزین کر دیا, موتیوں ہیروں سے اس نے اس کو روشن کر دیا. تو بادشاہ نے پوچھا کیا ہیں وہ دو عیب؟ کہا جی پہلا نقص اور عیب تو یہ ہے کہ اس گھر کا بنانے والا خود مر جائے گا ایک دن, اور دوسرا عیب یہ ہے کہ یہ گھر اجڑ جائے گا ایک دن, باقی سب ٹھیک. اس کے پیچھے کی ٹھیک رہ گیا, ہر شاید تو دوسرا مانجا مرتا, پیچھے ٹھیک کیا رہ گیا, تو ہر شاید تو تم نے رگڑا دے دیا. تو وہ کہنے لگا کوئی ایسا گھر ہے جو اجڑے نہیں اور اس کا مالک مرے نہیں؟ تو ان کا ہے. کہا وہ کدھر ہے؟ کہا وہ یہاں نہیں, اس کے لیے پہلے مرنا پڑتا ہے پھر وہ ملتا ہے. وہ جنت ہے جہاں جانے کے بعد کوئی نہیں مرے گا. تو اس نے ایک رات کی مہلت مانگی اور صبح اٹھ کے حکومت کو لات ماری, کہا بھائی مجھے وہ گھر چاہیے جو کبھی نہ اجڑے, میں جا رہا ہوں, حکومت چھوڑ دی. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سامنے یہ حدیث بیان کی گئی تو انہوں نے کہا میں بھی حکومت چھوڑتا ہوں. بڑی مشکل سے ان کو راضی کیا کہ آپ کی حکومت نہیں, آپ کی تو خلافت ہے, یہ تو رحمت ہے, آپ نہ چھوڑیں. تو ایک آدمی ہر شے پا لیتا ہے لیکن اس کا علاج کیا کیا جائے کہ پھر وہ کھو دیتا ہے, تو یہاں کے بے بس ہو گیا نا ہر انسان. پھر 1998 میں گیا تھا 4 مہینے کے لیے امریکہ جماعت میں. تو میں نے امریکہ کا جو سب سے مالدار آدمی ہے اس کا میں نے مضمون پڑھا کہ آج کل امریکہ کا سب سے مالدار آدمی بہت پریشان رہتا ہے, اور اس کی پریشانی کی صرف ایک وجہ ہے, وہ کہتا میں 50 سال کا ہو گیا ہوں اور اب پیچھے موت قریب ہے, زندگی تھوڑی رہ گئی ہے, میرا اتنا رزق ہے یہ سارا میرے ہاتھوں سے چلا جائے گا, میں کیا کروں, لیکن یہاں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ جب ایک رخ دکھاتا ہے, هل اتاک حدیث الغاشیہ, تمہیں پتہ ہے اس دن کا جو تمہارے اوپر چھا جائے گا؟ کہا نہیں یا اللہ, تو بتا. تو اللہ ایک دم دوزخ کو سامنے لاتا ہے, وجوہ یومئذ خاشعہ عاملہ ناصبہ تصلى نارا حامیہ تسقى من عین آنیہ ليس لهم طعام الا من ضریع لا يسمن ولا يغنی من جوع. کہ یہ ہے اس دن تم دیکھو گے کالے سیاہ چہرے اور تھکے ہوئے اور ویران اور پریشان, اور کھولتے پانی میں وہ ابل رہے ہوں گے چاول کی طرح, اور کانٹے دار جھاڑیاں ان کے منہ میں ڈالی جا رہی ہوں گی کھانے کے لیے, نہ وہ مریں گے نہ وہ جئیں گے. پھر ایک دم اللہ تصویر کا دوسرا رخ لاتا ہے کہ ڈرو نہیں ڈرو نہیں, ایک رخ اور ہے, وجوہ یومئذ ناعمہ, کچھ چہرے بڑے خوبصورت ہوں گے, بڑے تر و تازہ ہوں گے, لسعیہا راضیہ, اپنی محنت پر آج وہ بڑے خوش ہوں گے, پانی ہے اپنی محنت پر آج وہ بڑے خوش ہوں گے. ہے ادھر کہاں ہوں گے؟ فی جنت عالیہ, بڑی اونچی جنت ہے جہاں ان کا ٹھکانہ ہوگا. اس میں کیا ہوگا؟ لا تسمع فیہا لاغیہ, اس میں کوئی لڑائی جھگڑا فساد اور کوئی گناہ کی چیز نہ ہوگی اور کوئی دل آزاری کا سامان نہ ہوگا. فیہا عین جاریہ, ساحل پہ لوگ جاتے ہیں سیر کرنے. ہماری جماعت گئی ٹرینیڈاڈ, اس کا ساحل, چھ بر اعظم کے لوگ اس کے سمندر پر سیر کرنے آتے ہیں. ہمیں بھی لے گئے ساتھی دکھانے کے لیے, اندر سمندر میں بھی لے گئے, وہاں ذاتی کشتی ہیں تو ایک کشتی میں بٹھا کے اندر لے کے. تو دنیا سے خلقت آتی وہاں سیر کرنے, ریت یا کچھ بھی نہیں, کچھ تھوڑے سے باغات ہیں, کچھ تھوڑا سا سبزہ ہے, بس اس کے پیچھے چھ بر اعظم کے لوگ وہاں پھر رہے تھے پاگلوں کی طرح. پانی ہو کنارہ ہو, یہ انسانی ایک کمزوری ہے, تو اللہ اسی کمزوری کو کہہ رہا ہے فیہا عین جاریہ, بہتے ہوئے چشمے اور دریا ہوں گے, اس کے کناروں پر کیا ہوگا, سرر موضوعہ, تمہارے لیے تخت بچھے ہوں گے, وہ اقواب موضوعہ, سرر مرفوعہ, تمہارے لیے تخت بچھے ہوں گے, وہ اقواب موضوعہ, اور تمہارے لیے جام شراب کے بھر کے رکھے ہوں گے, ساتھ مینا بھی اور ساغر بھی, سراہی بھی اور جام بھی, اور پھر اس کے ساتھ فاکہت مما یتخیرون, پھل بھی ہوں گے, پھر اس کے ساتھ لحم طیر مما یشتہون, تمہارے پسند کا کھانا بھی ہوگا, پھر اس کے ساتھ حور عین کا امثال اللؤلؤ المکنون, خوبصورت لڑکیاں ہوں گی جن کو ہم نے تمہارے نکاح میں خود دیا ہوگا, وزوجناہم بحور عین, وہ ایسی لڑکیاں ہیں کہ سمندر میں تھوک ڈالیں تو ساتوں سمندر میٹھے ہو جائیں گے, اور سورج کو انگلی دکھائیں تو سورج نظر نہیں آئے گا, اور دوپٹہ ہوا میں لہرا دیں تو سارے جہان میں خوشبو بھی پھیل جائے, روشنی بھی پھیل جائے, ایک بال توڑ کے زمین پہ ڈالو سارا جہان معطر ہو جائے, روشن ہو جائے. تو یہ سب کچھ تمہارے ساتھ ہوگا. ونمارق مصفوفہ وزرابیج مبثوثہ, قالین بھی بچھے ہوئے ہوں گے, گاؤ تکیے بھی لگے ہوں گے, تخت بھی بچھے ہوں گے, جام بھی ہوگا, ساغر بھی ہوگا, سراہی بھی ہوگی, خدام بھی ہوں گے, انہار بھی ہیں اور اشجار بھی ہیں اور پھل بھی ہیں اور پرندے بھی ہیں اور قالین بھی ہیں اور تمہارے لیے خوبصورت جنت کی لڑکیاں بھی ہیں. جب یہ سب کچھ اکٹھا ہو دنیا میں تو سب گناہ کی شکل بنتی ہے, لڑائی جھگڑا اور فساد, کوئی شراب پی کے ادھر گرا پڑا ہے, کوئی ادھر گرا پڑا ہے, اور قتل غارت کیا کچھ ہو جاتا ہے. تو اللہ نے کہا لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما, یہ ساری محفل ہوگی, سارا منظر ہوگا, لیکن نہ اس میں گناہ ہوگا, نہ اس میں کوئی لڑائی جھگڑا اور فساد ہوگا. الا قیلا سلاما سلاما, یہ سلامتی کی محفل ہوگی, ہر طرف سے سلام ہی سلام ہوگا. پھر یہ محفل کی لذت تھوڑی ہے, اس سے ایک اعلیٰ درجے کی لذت اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے گا کہ چاروں طرف سے فرشتے آ کر صف بنا کر کھڑے ہو کر سب کو سلام پیش کریں گے. عزت کی جو لذت ہے وہ باقی چیزوں سے زیادہ ہے, وجاہت اور قیادت اور سرداری کی جو لذت ہے وہ عورت سے, شراب سے, مال سے زیادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ اسے اگلا منظر پیش کرے گا, وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ, چاروں طرف سے فرشتے آ کر کہیں گے سلام علیکم سلام علیکم, لاکھوں کروڑوں فرشتوں کا انہیں سلام پیش کیا جائے گا, تو ایسے عرشوں پر اڑ جائیں گے کہ ہمیں فرشتے سلام کر رہے ہیں. پھر وہ کہیں گے بھی صحیح بھائی یہ سلام کیسا ہے, تو انہیں کہا جائے گا بما صبرتم, جو تم نے دنیا میں صبر کیا. تو ایک مرتبہ اور اونچا چلے گئے تو اس کی لذت ابھی باقی ہوگی کہ سب سے اعلیٰ درجے کی شان اللہ جنت میں ظاہر فرمائے گا, اور جنت کی سب سے اعلیٰ درجے کی نعمت اللہ تعالیٰ ظاہر فرمائے گا کہ ایک دم اللہ کا عرش ایسے پھٹ جائے گا اور اللہ خود سامنے آ جائے گا, اور سارے جنت والوں سے کہے گا سلام قولا من رب الرحیم, میرے بندو آج تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے. تو یہ دوسری تصویر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام, اب دین صرف ایک ہے اسلام. یہ جو تبلیغ کی محنت ہے یہ اس اسلام پہ آنے کی محنت ہے. یہ شروع ہوتا ہے عبادت سے اور ختم ہوتا ہے اچھے اخلاق پر. اللہ کے نبی نے دین کو تشبیہ دی ہے ایک گھر کے ساتھ, بنی الاسلام علی خمسن, اسلام کی بنیاد پانچ چیزیں ہیں. تو بنیاد گھر کی ہوتی ہے, بنیاد عمارت کی ہوتی ہے. اسلام تو چند صفات ہیں, صفات کوئی گھر نہیں ہوتا, صفات کی کوئی دیوار نہیں ہوتی, کوئی اس کی کھدائی کر کے بنیاد نہیں ہوتی, کوئی چھت نہیں ہوتی, لیکن بنیا کا لفظ پورے دین کو ایک گھر سے تشبیہ دے رہا ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزیں ہیں. گھر سے کیوں تشبیہ دی ہے؟ کہ دنیا میں نا ہر انسان کی فطری خواہش ہے کہ گھر میرا اپنا ہو, چاہے دو مرلے کا ہو اپنا ہو. ہماری کہ میں نے ایک آدمی سے کیا, کتنے لوگوں سے خود سنا, جی ہماری کیا زندگی ہے, آج تک گھر ہی اپنا نہیں بنا سکے, کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں. تو یہ ہر انسان کی فطری خواہش ہے, کہتا گھر میرا اپنا ہو. جب وہ اپنا گھر بناتا ہے نا تو اسے وہ ٹوٹ کے چاہتا ہے, وہ اس کا گھر اس کے دل میں اتر جاتا ہے. تو بنیا کے لفظ سے ایک احساس ہمارا, ہمارے نبی نے بیدار کیا ہے کہ جیسے تم بھائی والا کے گھر سے پیار کرتے ہو ایسے ہی اپنے دین سے بھی پیار کرو. جیسے تم اس کی عورتیں صبح صبح جھاڑو دے رہی ہیں, صفائی کر رہی ہیں, اس کو صاف ستھرا رکھ رہی ہیں, ایسے ہی میرے دین کو صاف ستھرا رکھو. کوئی آ کے تمہاری دیوار کو توڑنا شروع کرے تو لڑو گے اس کے ساتھ, ایسے کوئی میرے دین پر حرف آئے تو اس کے لیے اپنی جان کے نذرانے پیش کرو. جیسے تم گھر پر فدا ہوتے ہو تو یہ دین ایک گھر ہے. تمہارے گھر سے جب تم مرو گے تمہاری اولاد تمہیں خود اٹھا کے قبر میں ڈال دے گی اور گھر پہ بیٹھ کے لڑائیاں کرے گی, اے حصہ میرا, اے تیرا, اے میں دیونا نہیں, اے ابا مینو آپ پہ لکھ کے دے گیا ہے, یہ تمہاری اس پہ لڑائیاں ہوں گی. اور جو دین کا گھر بنا لو گے تو یہ گھر تمہارے ساتھ ہوگا, قبر میں بھی ساتھ ہوگا, حشر میں بھی ساتھ ہوگا, اسی کی چھاؤں اور چھت میں تم جنت میں پہنچنے والے بن جاؤ گے. میرے دین سے ایسا ہی پیار کرو جیسے گھر سے پیار کرتے ہو. تو گھر شروع ہوتا ہے بنیاد سے. تو بھائی اسلام پر حکومت نہیں چلا سکے گی, یاد رکھو, حکومتیں نہ دین کو لا سکتی ہیں نہ دین کو مٹا سکتی ہیں. یہ انسان خود دین کو مٹاتا ہے اور خود دین کو لاتا ہے. کوئی کسی حکومت کے پاس ایسی طاقت نہیں ہے کہ دل میں ایمان کا نور روشن کر دے, اور ایمان کے نور کی روشنی کے بغیر ہم چل نہیں سکتے. یہ لائٹ چل رہی ہے نا, اس کا آپ پیچھے سے تار کاٹ دو, اب تم اس کی منتیں شروع کر دو, سارے میاں اللہ دا واسطے چل پاؤ چل پاؤ, سب بیان کرنا تیری بڑی مہربانی, یہ چلے گی؟ نہیں چلے گی. پھر دو چار نوجوان یہ لاٹھیاں لے کر تیری چلنے کے نہیں چلنے, ذرا سر پاٹ دے میں, یہ چلے گی؟ یہ نہیں چلے گی. کیوں؟ اس کے اندر کی طاقت ختم ہو چکی ہے. جو اس کے اندر کی طاقت نے چلانا تھا نا وہ طاقت ختم ہو چکی. او بھائی اے سامنے مت بیٹھو, پیچھے بیٹھو, مجمع کے سامنے مت بیٹھا کرو بھائی, دیکھنے والوں کو مشکل, اور پیچھے اور پیچھے, ایک تو آتے دیر سے بیٹھتے سامنے. تو اس کی تار کاٹ دو نا, اب کوئی طاقت اس کو زندہ نہیں کر سکتا. یہ مائک کا تار کاٹ دو نہیں چلے گا. جب دل کا تار اللہ سے کٹ جاتا ہے تو اب حکومت آپ کو ڈنڈے مارے چلو دین پر نہیں چل سکو گے, حکومت آپ کو کروڑوں روپے پیش کر دے نہیں چل سکو گے, کیوں؟ اندر کا تار کٹا ہوا ہے. میں جب لاہور پڑھتا تھا سینٹرو ماڈل اسکول سے میں نے میٹرک کیا, ہمارا ایک میں ہاسٹل میں تھا تو ہمارے ایک ہاسٹل کے وارڈن تھے طالب حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ, بڑے اچھے استاد تھے. انہوں نے نماز کو لازمی قرار دے دیا, حاضری ہوتی تھی. اس سے پہلے عظیم صاحب تھے, وہ بڑے اچھے استاد تھے لیکن وہ نماز کے لیے نہیں کہتے تھے. پھر بعد طالب صاحب آئے تو وہ نماز کی پابندی انہوں نے شروع کروا دی. تو اب لڑکے ان کے ڈر میں چلے جاتے تھے مسجد میں, بغیر وضو کے کھڑے ہو جاتے تھے. تو عشاء کی نماز ہو رہی تھی اور رمضان شریف کا مہینہ تھا, رمضان شریف, تو میں سب سے آخری صف میں کھڑا تھا. تو میرے ساتھ میرے کمرے کا یہ ایک لڑکا, اس کی چارپائی بھی میرے ساتھ ہوتی تھی, وہ میرے ساتھ اس نے آ کر نماز کی نیت باندھی عشاء کی, چار رکعت نماز فرض عشاء واسطے طالب حسین دے اللہ اکبر. تو جو اسلام حکومت لائے گی نا وہ ایسا اسلام ہوگا, جو ڈنڈے سے اسلام آئے گا نا وہ ایسا ہوگا. اگر کوئی آدمی نماز نہ پڑھے اس سے کافر نہیں ہوتا, لیکن یہ حرکت کرنے سے کافر ہو جاتا ہے. تو جب دل کا تار کٹ جائے تو اسے حکومت طاقت سے لالچ سے نہیں چلا سکتی. یہ تار اللہ سے جڑے, یہ آپ محنت کرو گے تو جڑے گا, میں محنت کروں گا تو جڑے گا, یہ اتنا سستا سودا نہیں ہے کہ اللہ مفت میں دے دے. باپ کی وراثت مفت میں مل جاتی ہے, دنیا مفت میں آ جاتی ہے, لیکن میرے بھائیو یہ ایمان کا نور یہ مفت میں نہیں ملتا ہے. لہٰذا ہم سب کو دین پر چلنا سیکھنا بھی پڑے گا, محنت بھی کرنی ہوگی. محنت نہیں کریں گے او جی حکومت نو آکھو ٹھیک ہوے پھر اسی ٹھیک ہوں گے, تو یہ نادانی والی بات ہے. حکومت کے پاس اتنے پہرے دار نہیں ہیں کہ وہ نماز کے اوپر سب کو نماز پر لے جائیں اور پھر دیکھیں کہ وضو کون کر رہا ہے, سنجا کون کر رہا ہے, اللہ کے لیے کون پڑھ رہا ہے, حکومت کے لیے کون پڑھ رہا ہے, یہ کون چیک کر سکتا. تو اب جب گھر بنایا جاتا ہے تو بنیاد سے شروع کرتے ہیں, تو پورے دین پر چلنے کے لیے پہلے بنیاد بنانی پڑے گی. بنیاد میں پہلی چیز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. اس کی مثال ہے جیسے ہم کھدائی کرتے ہیں, کھدائی کھدائی کے بغیر تو بنیاد بن ہی نہیں سکتی نا, ٹھیک ہے نا, کھدائی کے بغیر بنیاد کا کوئی تصور نہیں. لہٰذا کھدائی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, دل کے اندر دل کے سارے گوشوں کو کھود کھود کے اس کے اندر لا الہ الا اللہ کو بٹھانا اور اس کو مضبوط کر کے جمانا, یہ پہلی محنت ہے. پھر اس کے اوپر چنائی کر کے اس کو لانا زمین تک اور زمین سے اوپر اٹھانا, وہ نماز روزہ حج اور زکوٰۃ ہے. لا الہ الا اللہ دل میں اترتا ہے تو محمد الرسول اللہ پورے جسم پر ظاہر ہونے لگ جاتا ہے. لا الہ الا اللہ دل میں اترتا ہے تو محمد الرسول اللہ پورے گھر میں ظاہر ہونے لگ جاتا ہے. لا الہ الا اللہ دل میں اترتا ہے تو محمد الرسول اللہ پوری دکان میں ظاہر ہونے لگ جاتا ہے. لا الہ الا اللہ دل میں اترتا ہے تو محمد الرسول اللہ زراعت میں کھیتی باڑی میں ظاہر ہونے لگ جاتا ہے. لا الہ الا اللہ دل میں اترتا ہے تو محمد الرسول اللہ حکومت میں ظاہر ہو جاتا ہے. لا الہ الا اللہ دل میں اترتا ہے تو محمد الرسول اللہ وہ جوانی میں ظاہر ہوتا ہے, فقر میں ظاہر ہوتا ہے, بڑھاپے میں ظاہر ہوتا ہے, تجارت میں ظاہر ہوتا ہے, زراعت میں ظاہر ہوتا ہے, بازار میں سامنے آتا ہے, مسجد میں سامنے آتا ہے. لا الہ الا اللہ دکھا نہیں سکتے, محمد الرسول اللہ چھپا نہیں سکتے. سمجھو, لا الہ الا اللہ دکھا نہیں سکتے, محمد الرسول اللہ چھپا نہیں سکتے. ایک ظاہر ہونے کی چیز ہے, ایک اندر کی چیز ہے. لا الہ الا اللہ کا اندر میں ہونا اس کی دلیل محمد الرسول اللہ بنے گا, کہ یہ کلمے کا لازمی جز ہے. پہلے نبیوں کے جانے کے بعد کلمے کا دوسرا حصہ بدل جاتا تھا. لا الہ الا اللہ آدم نبی اللہ, لا الہ الا اللہ شیث آ گئے, لا الہ الا اللہ ادریس آ گئے, لا الہ الا اللہ نوح آ گئے, لا الہ الا اللہ ہود آ گئے, صالح آ گئے, ابراہیم آ گئے, یعقوب آ گئے, اسحاق آ گئے, یوسف آ گئے, اسماعیل آ گئے, موسیٰ آ گئے, یوشع آ گئے علیہم الصلاۃ والتسلیمات. لیکن جب آیا نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے بلایا معراج پر, تو وہاں ہمارے نبی نے اللہ سے عرض کیا, یا اللہ ابراہیم علیہ السلام آپ کے خلیل تھے, موسیٰ علیہ السلام آپ کے کلیم تھے, داؤد علیہ السلام کو لوہا نرم کر کے دیا, سلیمان علیہ السلام کو ہوا تابع کر کے دی, عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کر کے دیے, تو میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے لیے سب سے اعلیٰ چیز ہے کہ قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا ہو گیا ہے، جدا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ پہلی چیز لا الہ الا اللہ ہے، جس کو کھدائی کرو۔ اب آپ کرو گے تو ہوگی، میرے کرنے سے کیسے ہوگی؟ یہ مفت کی چیز نہیں بھائیو، یہ مفت کی چیز نہیں ہے، بڑی جان جوکھوں کا کام ہے، بڑی محنت کا کام ہے۔ کہ لا ہے نا، لا لا ساری دنیا پر لا، کہ اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ کچھ نہیں ہے، یہ بڑا اوکھا کام ہے۔ لا الہ لا، یہ لا تلوار کی طرح چلتا ہے، وہ تلوار خود اللہ کے ہاتھ میں ہے، عرش کے اوپر سے چلتی ہے اور اللہ کے سوا ہر چیز کو نفی کر دیتی ہے۔ لا کوئی کچھ، لا کسی کا کچھ نہیں، لا کہیں کچھ نہیں، لا بلندی بلندی نہیں، لا پستی پستی نہیں، لا سختی سختی نہیں، لا سونا سونا نہیں، اور لا چاندی چاندی نہیں، اور لا جنگل جنگل نہیں، اور لا آگ آگ نہیں، اور لا پانی پانی نہیں، اور لا پتھر پتھر نہیں، اور لا ایٹم ایٹم نہیں، اور لا جبریل جبریل نہیں، اور لا میکائیل میکائیل نہیں، اور لا اسرافیل اسرافیل نہیں، اور لا اسرائیل اسرائیل نہیں ہے، اور لا جنت جنت نہیں، اور لا دوزخ دوزخ نہیں، اور لا عرش عرش نہیں، اور لا کرسی کرسی نہیں، اور لا آسمان آسمان نہیں، اور لا فرشتے فرشتے نہیں، اور لا انسان انسان نہیں، اور لا بازار بازار نہیں، لا 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 کوئی کچھ نہیں، الا اللہ، اللہ ہی سب کچھ ہے۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ یہ بنیاد ہے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ، یہ بنیاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ زندگی کی کوئی ادا اس سے ہٹ کر نہ ہو، نہ ظاہر نہ باطن، نہ قول نہ فعل نہ عمل، نہ تجارت نہ زراعت نہ حکومت، ہر چیز اسی کے سانچے میں ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے ساتھ جا رہے تھے ایک راستے پر، وہاں اللہ کے نبی کو ٹھوکر لگی، آگے چلے گئے۔ آپ کے وفات کے بعد حضرت عمر جب وہاں سے گزرتے ٹھوکر کھاتے، او بھائی یہاں کیا ہے، آپ کیوں ٹھوکر کھا رہے ہو؟ کہا ادھر میرے نبی نے ٹھوکر کھائی تھی، میں بھی ٹھوکر کھاؤں۔ ہر چیز میں، حالانکہ یہ کوئی سنت نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہے، قدرتی ہے، پتھر پڑا تھا دیکھا نہیں، ٹھوکر لگ گئی۔ عبداللہ بن عمر عرفات سے نکلے، مزدلفہ سے پہلے ایک جگہ اونٹنی کو اتارا، ایک جگہ بیٹھے جیسے پیشاب کیا ہو، واپس آئے تو اپنے غلام نافع سے کہنے لگے، نافع کیا خیال ہے، میں کدھر گیا تھا؟ کہا جی آپ پیشاب کرنے گئے تھے۔ کہنے میں تو ابھی بھی وضو سے ہوں۔
پیشکش اسلامک وائس اسٹوڈیو فیصل آباد، فون نمبر 0418003183۔
آپ نے اونٹنی کو بٹھایا تھا، وہاں بیٹھ کے استنجا کیا تھا، میں نے اپنے نبی کی نقل اتاری ہے۔ بنیاد بن گئی، بنیاد اندر مضبوط، اٹھان ہے۔ اب یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو یہ کہیں گے سنت ہی خیر ہے، کرو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ، تو کوئی نہیں، اس کا مطلب ہے بنیاد اکھڑی پڑی ہے۔ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پہلی محنت ہے۔ پھر اس کے ساتھ نماز ہے، نماز اس بنیاد کے اوپر چنائی ہے، اور لا الہ الا اللہ کے ساتھ تعارف ہوتا ہے، اور نماز کے ساتھ یہ تعارف تعلق میں بدلتا ہے، سمجھ؟ یہ کلمہ معرفت ہے، لا الہ الا اللہ کلمہ معرفت ہے، اس سے اللہ کیا کی پہچان ہوتی، پہچان پہلا کام ہے، تعلق دوسرا کام ہے۔ تو نماز کے ذریعے سے اللہ کا تعلق ملتا ہے، اور نماز وہ جس میں آدمی کہے اللہ اکبر تو پھر اللہ کے سوا کسی کا دھیان نہ آئے، وہ نماز۔ اقم الصلاۃ لذکری، اللہ تعالیٰ کہہ رہا موسیٰ میری یاد میں نماز پڑھا کر، وہ نماز۔ نمازی پانچ طرح کے ہوتے ہیں، ایک نمازی وہ ہیں جو کبھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں کبھی چھوڑ دیتے ہیں, کبھی دو پڑھ لیتے ہیں کبھی تین پڑھ لیتے ہیں کبھی پانچوں پڑھ لیتے ہیں کبھی چار پڑھ لیتے ہیں کبھی ایک پڑھتے ہیں کبھی پانچوں ہی چھوڑ دیتے ہیں, یہ بے نمازی بھی نہیں, نمازی بھی نہیں, یہ دوزخ میں جائے گا. دوسرا نمازی ہے جو پڑھتا تو پانچوں ہیں پر غافل کھڑا رہتا, اس کو پتہ ہی نہیں میں کہاں کھڑا ہوں, اس کی ڈانٹ ڈپٹ ہوگی. تیسرا نمازی ہے جو نماز کو بنانے کی کوشش کرتا ہے کبھی اللہ کے سامنے کبھی گھر کے سامنے, تو اس کوشش کی وجہ سے اللہ اس کو معاف کر دے گا. ابھی نماز کا صلہ شروع نہیں ہوا, نماز کا اجر ابھی شروع نہیں ہوا, پہلا دوزخ میں, دوسرے کی ڈانٹ ڈپٹ, تیسرے کی معافی. نماز کا صلہ, نماز کا اجر وہاں سے شروع ہوتا ہے جب آدمی کہتا ہے اللہ اکبر, پھر وہ اللہ کے سامنے ہوتا ہے اور سلام پھیرنے تک اسے کوئی یاد نہیں ہوتا. یہ چوتھے درجے کا نمازی قرآن کا نمازی ہے اور حدیث کا نمازی ہے, اور وہ نماز کے وعدے, نماز بے حیائی سے روکتی ہے, نماز برائی سے روکتی ہے, نماز پڑھو اللہ رزق دے گا, نماز جنت کی چابی ہے, نماز چہرے کا نور ہے, نماز امراض سے شفا ہے, نماز غیبی دروازے کھلواتی ہے. یہ وہ نماز ہے, وہ اللہ اکبر اور پھر اللہ ہی اللہ. پانچویں درجے کی نماز ہے جو آدمی کو مقربین میں لے آتی ہے, وہ ہے جو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جعلت قرۃ عین فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے, کہ آپ کو راحت محسوس ہوتی تھی, آنکھوں کی ٹھنڈک نماز بن جائے. یہ پانچویں درجے کا نمازی ہے, وہ تو بہت خال خال لوگ ہیں. چوتھا درجہ حاصل کرنا ضروری ہے اور تیسرے پر آئے بغیر نجات نہیں ہے. لیکن بھائیو, نہ پڑھنے سے یہ پڑھنا کروڑوں درجے بہتر ہے. کہیں یہ نہ آئے پھر ایسی نماز کا کیا فائدہ. ایسی نماز کا فائدہ یہ ہے کہ شاید کبھی کوئی سجدہ اللہ کو پسند آئے اور سارے ہی قبول ہو جائیں. نہ پڑھنا تو تکبر کی سب سے بڑی علامت ہے. سنو, سب سے بڑا متکبر کافر ہوتا ہے, سب سے بڑا متکبر جو خالق کو بھی نہ مانے. کافر کے بعد سب سے بڑا متکبر بے نمازی ہوتا ہے, جو نماز نہ پڑھے وہ سب سے بڑا متکبر ہے علماء کے نزدیک. چونکہ شیطان نے کہا تھا نہیں سجدہ کرنا, کیوں, میں وڈا تے چھوٹا, میں اگ دا اے مٹی دا, میں نہیں سجدہ کرنا. سجدے سے پیچھے ہٹنا تکبر کی نشانی ہے, سجدہ تواضع کی نشانی ہے, سجدے سے ہٹنا تکبر کی نشانی ہے. تو بھائیو, کوئی بے نمازی نہ رہے, نماز پڑھے پھر نماز کو بنانے کی کوشش کرتا چلے تو تعلق بن جائے گا. پھر جب مال بھی خرچ ہو نا, مال جب مال بھی خرچ ہو تو وہ تعلق محبت میں بدلنا شروع ہو جاتا ہے. مال لگائے بغیر محبت نہیں پیدا ہوتی, مال لگائے بغیر محبت نہیں پیدا ہوتی. تو اس کے ساتھ اللہ نے زکوٰۃ کو رکھا, یہ تیسری بنیاد ہے. قرآن میں 82 دفعہ حکم آیا ہے مال خرچ کرنے کا, اور اس میں 10 دفعہ زکوٰۃ کا حکم ہے, اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ. یہ قرآن میں 9 دفعہ آیا ہے, اقیمن الصلاۃ و آتین الزکاۃ, یہ عورتوں کو حکم دیا ہے. تو یہ ایک ملا کر 10 دفعہ تو ہے زکوٰۃ کا حکم, باقی 72 دفعہ اللہ تعالیٰ ترغیب دے رہا ہے مال خرچ کرو, مال خرچ کرو, مال خرچ کرو. تو اس میں غریب کو بھی اللہ شوق دلا رہا ہے اور مالدار کو بھی شوق دلا رہا ہے, کہ مالدار کو تو اللہ کہہ رہا ہے زکوٰۃ بھی دے, زکوٰۃ سے اوپر بھی دے, اور غریب کو اللہ کہہ رہا ہے اگرچہ تیرے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے پر مجھ سے یاری لگانی ہے تو میرے نام پہ کچھ لگا صحیح, میرے نام پہ لگاؤ صحیح, اس کے بغیر تعلق نہیں بنتا. ایک صحابی ہیں, وہ رات کو اٹھ کر کہنے لگے یا اللہ تو کہتا ہے تیرے نام پہ مال خرچ کریں, مال تو نے دیا نہیں, اب میں کیا کروں, یاری کھری ہوتی نہیں جب تک مال نہ لگے. تو یا اللہ, جس جس نے میری بیزتی کی اور میری عزت کو اس نے زد پہنچائی, نقصان پہنچایا, تو میرا اس پہ حق بن گیا, تو نے خود کہا ہے کہ میں حقدار ہوں اس سے لینے کا قیامت کے دن, تو میں وہ حق تیرے نام پہ صدقہ کرتا ہوں, میں نے سب کو معاف کیا, پیسہ میرے کو ہے کوئی نہ, اے میں عزت دا سودا کر رہے ہیں تیرے نال. جب وہ صبح کی نماز میں آیا تو آپ نے سلام پھیرنے کے بعد فرمایا رات کو صدقہ کس نے کیا ہے؟ تو سارے چپ بیٹھے رہے، کوئی بھی نہیں بولا. تو پھر آپ نے کہا رات کو اپنی عزت کا صدقہ کس نے کیا ہے؟ تو پھر وہ کھڑا ہو گیا کہ یا رسول اللہ، میں رات اللہ سے باتیں کرتا رہا کہ پیسہ تو دیتا نہیں کہ میں لاما، تو چل میں اپنی عزت ہی لا دینا تیرے نام سے. تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا تیرا یہ صدقہ اللہ نے قبول مال میں لکھ دیا ہے. تو جب آدمی مال لگاتا ہے نا تو وہ تعلق محبت میں تبدیل ہو جاتا ہے. یاد ہے مال لگائے، اس لیے تو تبلیغ میں کہتے ہیں اپنی جان اپنا مال. یہ محبت پھر جب آدمی اپنی جان کو توڑتا ہے کسی کے لیے، مال ادنا چیز ہے اور جان اعلیٰ چیز ہے، جب جان بھی کھپتی ہے تو وہ محبت عشق میں بدل جاتی. تو اللہ نے اس کے ساتھ پھر روزے کو جوڑا کہ چل ہن بھوکھا بو، جون کا سخت گرم دن اگر باپ پانی نہیں پینا بیٹھا ہوا، شدید گرمی ہے اور سینے میں آگ لگی ہوئی ہے، پانی نہیں پی رہے اور بھوک سے آنتوں میں میدے میں درد اٹھ رہا ہے، روٹی نہیں کھا رہا ہے اور بیوی کو شہوت کی نظر سے بھی نہیں دیکھ رہا ہے. ہاتھ لگانا تو بڑی بات، شہوت کی نظر سے بھی نہیں دیکھ رہا ہے. تو اب جان تپنے لگی اور کھپنے لگی. تو وہ کلمہ معرفت بنیاد بنا، نماز نے تعارف کروایا، زکوٰۃ نے محبت کو بٹھایا، روزے نے عاشق بنایا. اگر یہ عمل صحیح طریقہ ہمارے پاس، چونکہ صحیح طریقے پر ہے، آپ کہو گے یہ تو سب کچھ ہم لوگ کرتے ہیں، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. وہ ہمیں اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم صحیح کرتے نہیں ہیں، لیکن نہ کرنے والوں سے کرنا بہت بہتر ہے. یہ جب عشق کی آگ بھڑکتی ہے تو دیدار کے بغیر پھر چین نہیں آتا. جب محبت، محبت اور عشق میں فرق ہے. محبت تو ہے بیوی سے، ماں سے، باپ سے، بھائی سے، بچوں سے، اپنے آپ سے، اپنے مال سے، اپنے گھر سے. یہ محبت جب بڑھ کر کسی ایک میں اکٹھی ہو جاتی ہے تو اس کو عشق کہتے ہیں. جب عشق کا مقام آتا ہے تو وہ آدمی اور کسی کا نہیں رہتا، سب سے کٹ جاتا ہے، صرف ایک ہی میں گم ہو جاتا ہے. یہ ایک بیل آپ نے دیکھی جو درختوں پر ہوتی ہے، جس کو عشق پیچا کہتے ہیں نا، دیکھیے نا پیلے رنگ والی، اور بولو تو صحیح، اس کو اردو میں کہتے ہیں آکاس، آکاس بیل، اور ہماری عام زبان میں ہے عشق پیچا. یہ عربی سے لیا ہوا بگڑا ہوا لفظ ہے، عشقا عشقا، اپنے لیے کچھ نہ چھوڑے اور سب کچھ کسی پہ قربان کر دے اس کو کہتے ہیں عاشق، اور جس پہ قربان کرے اس کو کہتے ہیں معشوق. تو یہ ہے عشق پیچا کہ درخت جو کماتا ہے نا سارا اس کو کھلا دیتا ہے، حتیٰ کہ خود سوکھ کے کانٹا ہو جاتا ہے اور سب کچھ اس بیل پہ فدا کر دیتا ہے. اس لیے اس کو کہتے ہیں عشق پیچا. تو جب محبت اس سطح پر پہنچتی ہے تو پھر دیدار کے بغیر چین نہیں آتا. تو پھر دیدار کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہن کفن بنتے آ جا میرے گھر. پھر اس کو حج کے ساتھ جوڑا ہے کہ حج اللہ کے دیدار کا سفر ہے. وللہ علی الناس، یہ سارا قرآن اس میں اللہ نے زکوٰۃ کو فرض کیا کہ آت الزکا، نماز کو فرض کیا کہ اقیم الصلاۃ، روزے کو فرض کیا تھا کہ کتب علیکم الصیام. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض کیا تو اللہ کہتا کتب علیکم الحج، تم پر حج فرض ہے، یوں اللہ کہتا. لیکن اللہ نے اس کی بجائے کہا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. یہ واحد فرض ہے اسلام کا جو اللہ کے نام سے شروع ہو رہا ہے، وللہ. وللہ کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی تم سے پوچھے بھائی اس دفعہ حج کے فارم بھر بھرا دیے، نام بھی نکل آیا اور حکومت کا خط بھی آ گیا، تو اب کوئی تم سے پوچھے کہاں جا رہے ہو تو اسے یہ نہ کہو حج کرنے جا رہے ہو، اسے کہو اللہ کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. وللہ علی الناس، اللہ نے اپنے نام سے شروع کیا ہے. اور حج کی سب سے بڑی بندگی سفر حج، وہ عرفات کا قیام اور طواف ہے، نہ وہ قیام میں کوئی عبادت ہے، دو نمازیں اکٹھی پڑھ کے بیٹھ جاؤ بھائی، کیا کرو بھائی، کپڑے اتار دو، ٹوپی اتار دو، خوشبو اتار لگانا چھوڑ دو، کنگھی کرنا چھوڑ دو، تیل لگانا خوشبودار چھوڑ دو، بیوی کے قریب نہ جاؤ، خوشبودار چیز کے قریب نہ جاؤ، دو کپڑوں میں آ جاؤ، کیا بن جاؤ؟ کہا سچے عاشق بن جاؤ جنہیں اپنا ہوش ہی نہیں ہوتا ہے۔ اور طواف کیا ہے؟ طواف کوئی عبادت تو ہے نہیں، دیکھنے میں نا، پھیرے ہی لائے جا رہے، پھیرے ہی لائے جا رہے، وہ بھی کیا کر رہے ہو؟ ادھر بیٹھ کے نفل پڑھو، قرآن پڑھو، تلاوت کرو، ذکر کرو، کوئی مراقبہ کرو، پھیرے ہی لگا رہا ہے۔ بیت اللہ کی سب سے بڑی بندگی نماز، نفلی نماز نہیں، تلاوت نہیں، ذکر نہیں، سب سے بڑی بندگی بیت اللہ کی طواف ہے۔ ہر قدم پہ 70,000 نیکی لکھی جاتی۔ طواف کیا ہے؟ وہ تلاش ہے، تلاش کہ میرا معشوق کدھر ہے، تیرے کوچے اس بہانے مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کہ میں اپنے اللہ کی طلب کدھر ہے، اللہ کدھر ہے، کدھر ہے، کدھر ہے، یوں پھرنا ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، میں ایک دفعہ سوچا رات کو جا کے طواف کرتا ہوں، رش کم ہوگا، تو رات کو آئے طواف کرنے، تو ایک لڑکی ان سے پہلے طواف کر رہی تھی اور شعر پڑھ رہی تھی، اب الحب ان یخفا وکم قد قتمتہ فاصبح عندی قد اناخ وطن نبا، میں نے تو محبت کو بڑا واسطہ دیا کہ میرے ویڑے نہ آ، میرے آنگن میں نہ آ، پر محبت نے میری ساری منتیں سماجتیں رد کر کے میرے گھر میں آ کے ڈیرے ڈال دیے، خیمے گاڑ دیے، اور میں اپنے محبوب میں گم ہو گئی، اب میں اسی کے دیدار میں بھٹکتی پھرتی ہوں۔ ان اشعار کا ظاہر عجیب سا ہے نا، تو جنید جیسا عارف باللہ رحمت اللہ علیہ بھی، وہ ایک دفعہ نا اس لڑکی کے اشعار سے دوسرا مطلب لے گئے، کہنے لگے اے لڑکی کیا کہہ رہی ہے بیت اللہ میں، کیا کہہ رہی ہے بیت اللہ؟ تو آگے کہنے لگی کہ لولا تکا لم احجر عن طیب الوصنی، ارے میاں تو میرا مطلب ہی نہیں سمجھا، تمہیں خبر ہے میں کس کی محبت میں، عشق میں یہ شعر کہہ رہی ہوں، جس نے مجھے اٹھایا اور یہاں آ کے پھرایا، میں تو اس کے عشق میں بول رہی ہوں، تو کیا سمجھائے؟ پھر کہنے لگی کس کا طواف کر رہے ہو؟ کہنے لگے کس کا طواف کر رہے ہو؟ تو جنید کہنے لگے بیت اللہ کا، تو اس نے ایسے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور ہنسنے لگی اور کہنے لگی میرے مولا کیسی دیوانی ہے تیری دنیا جو تجھے چھوڑ کر پتھروں کا طواف کرتے ہیں۔ تو جنید کہنے لگے میں بے ہوش ہو کے گر گیا، جب ہوش آیا تو لڑکی جا چکی تھی۔ تو بھائیو اب بتاؤ، یہ جو بنیاد ہے یہ کوئی حکومت تمہارے اندر اتار سکتی؟ یہ آپ خود کرو گے تو یہ چیز پیدا ہوگی، نکلنا پڑے گا۔ بنیاد بن گئی، اب یہ جا کر چھت پڑے گی تو یہ گھر مکمل ہوگا، چھت کے بغیر تو گھر بنتا نہیں ہے۔ تو ایک دوسری حدیث کو ساتھ جوڑ دو تو اسلام کا پورا گھر آپ کے سامنے آ جائے گا، اس سے آپ دیکھ لو گے کہ ہم نے کتنا بنا لیا ہے، کتنا باقی ہے۔ تو دوسری حدیث میں اللہ کے نبی کا فرمان ہے انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں دنیا میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے اخلاق کو میں خوبصورت بنا دوں اور اچھا بنا دوں، میں اس لیے دنیا میں آیا ہوں۔ اتمم، میں تمہارے اخلاق کو مکمل کرنے، بنیا، اسلام کی بنیاد، بنیاد سے پتہ چلا کہ دین شروع کہاں سے ہوتا ہے، اتمم مکمل کرنا، اس سے پتہ چلا کہ یہ گھر جا کے پورا کہاں ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو اسلام کی جو چھت ہے وہ اچھے اخلاق ہیں۔ اچھے اخلاق اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی 360 قسمیں ہیں، 360 صفات کے مجموعے کا نام ہے یہ آدمی اچھے اخلاق والا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا 360 سن کے پریشان ہو، اللہ کے نبی نے کہا ان 360 میں کوئی ایک صفت بھی کسی کو مل گئی تو جنت میں جانے جوگا ہو جائے گا، ایک، صرف ایک۔ تو سامنے ابو بکر بیٹھے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے اندر بھی کچھ ہے ان 360 میں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا تیرے اندر سارے کے سارے موجود ہیں، سارے تیرے اندر موجود ہیں. تو ان 360 کو اللہ کے نبی نے تین میں بند کر دیا. تین، سارا دین جہاں جا کے مکمل ہو رہا ہے اور چھت پڑ رہی ہے، وہ تین باتیں ہیں. اور جب تک چھت نہ پڑے آپ اپنے گھر میں خود نہیں آتے، اوروں کو کیسے بلاؤ گے؟ آپ اپنے گھر میں خود نہیں رہتے، اوروں کو کیسے بلاؤ گے؟ آپ چھت ڈالتے ہو، پھر شفٹ ہوتے ہو، پھر دوستوں کو کھانے کی دعوت دیتے ہو. چھت پڑے گی تو غیر مسلم کے لیے اسلام کا دروازہ کھلے گا، اگر چھت نہ پڑی تو نماز روزے سے کافر مسلمان نہیں ہوتا. نماز روزے سے تو اپنے دین پر نہیں آئیں گے، اوروں کو کہاں سے لائیں گے؟ تو چھت ہیں اچھے اخلاق، اور اچھے اخلاق 360 تین میں بند. یہ تین جو کر لے گا تو 360 کا مالک بن جائے گا. میرے آپ کے نبی نے فرمایا تصل من قطعک، جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو. ہاں، ساری رات تہجد پڑھنا آسان ہے، اور جو منہ پھیر کے یوں گزر جائے اس کو سلام کرنا مشکل ہے. تمہارا نفس اس بات پہ تو راضی ہو جائے گا کہ جون کی گرمی کا روزہ رکھے، اور رات کو وہ شبینہ میں کھڑے ہو کے قرآن سنیں، اس کے لیے تیار ہو جائے گا. لیکن اسے یوں کہو، یہ جو تجھے گالیاں دیتا ہے نا، جا آج اس کو سلام کر. وہ کہے گا دا روزے ہور رکھا، سلام نہیں کرنا میں. سخت مشکل ہے. ہمارے اخلاق پتہ کیا ہیں؟ جو مسکرائے مسکرا دو، جو سلام کرے سلام کرو، جو نہ کرے بالکل اس کو چھوٹے پہ ہو دیں، نہیں کرنا. یہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے. ہمارا معاشرہ انتقامی، جو اینٹ مارے پتھر مارو، جو گالی دے سر پھاڑ دو، جو مالی نقصان پہنچا اس کا سر اڑا دو. یہ ہمارا انتقامی معاشرہ ہے. اس معاشرے پر اسلام نہیں آ سکتا ہے. یا یہ توبہ کریں، یا اللہ ان کو مٹا کر کوئی اور لائے گا جو اللہ کی پیچھے سے. یا لوگ توبہ کریں، اس کا نمونہ بھی موجود ہے. یونس علیہ السلام کی قوم نے توبہ کی، سارے ایمان لے آئے. یہ ایک امت ایسی آئی ہے دنیا میں جو نمونہ موجود ہے کہ ان پر عذاب آ گیا، ان کا یا اللہ توبہ، سارے سجدے میں گرے، اللہ نے سب کو ہدایت. یونس علیہ السلام واحد نبی ہیں جن کی پوری امت ایمان لے آئی، واحد. باقی اور دنیا میں کوئی نبی جس کی پوری امت ایمان لائے. ہمارے نبی تو سارے عالم کے ہیں نا، تو سارے عالم کے انسان تو مسلمان نہیں ہوئے، تھوڑے ہی مسلمان ہوئے. یہ واحد نبی ہیں یونس علیہ السلام جن کی ساری امت. اتھے بھی فَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، لاکھ سوا لاکھ کی آبادی، آبادی زیادہ نہیں تھی، لاکھ ڈیڑھ لاکھ، لاکھ سے زیادہ تھے، دو لاکھ سے کم تھے، جو قرآن بتا رہا ہے. لیکن یہ ایک نمونہ موجود ہے کہ سب نے توبہ کی، سب کو اللہ نے معاف کر دیا. تو چھت بتا رہا ہوں، چھت تین بیمیں ڈالنی پڑے گی. تصل من قطعک، جو توڑے اس سے جوڑو. وتعطی من حرمک، جو تمہیں تمہارا مقام نہ دے تم اسے اس کا مقام دیتے رہو. جو تمہیں بے عزت کرے تم اسے عزت دو. کسی کو عزت دینا اس کا حق ہے، مجھے عزت دینا آپ کا حق ہے. آپ مجھے عزت نہ دو، میرا حق آپ نے چھین لیا، میں آپ کو عزت دیتا رہوں، یہ اسلامی اخلاق ہے. وتعفو عمن ظلمک، جو ظلم زیادتی کرے کہو جاؤ معاف کیا. یہ بڑے اوکھے کام ہے نا، تو اس کے پیچھے اللہ کا نبی کہہ رہا ہے اوکھے کام پر نا تنخواہ زیادہ ہو جاتی ہے، اوکھے کام پہ تنخواہ زیادہ ہو جاتی ہے. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں، میں گارنٹر ہوں. اللہ اکبر، پتہ تھا آپ کو یہ اوکھا کام ہے، میری امت کوئی کر پائے گا؟ سارے نہیں کر پائیں گے. تو آپ کہو میری ضمانت لے لو. دو باتوں کی ضمانت دی آپ نے، چونکہ یہ کام کرتے ہوئے لوگ کہیں گے تو بڑا بے غیرت ہے، تو بڑا بے حیا ہے، اگلے تیری نک وٹ چھڑی تو ان دی پگ چاہیے نا. یہ ایسے ہوتے ہیں ظالم جو لوگوں کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. ایسے نادان دوست ہوتے ہیں جو لوگوں کو ہلاک کر دیتے ہیں. تو اب دو چیزیں ہیں, یہ کرو تو نظر آتا میں ذلیل ہو گیا, یہ کرو تو ہوتا نہیں, طبیعت پر بوجھ ہے. تو اللہ کہنے فرمایا میں ضامن ہوں, اللہ اکبر, میں ضامن ہوں, تم یہ کرو اللہ تمہیں عزت دے گا, نہ ملے تو میری ضمانت لے لو, میری ضمانت لے لو, کہ تم معاف کرو میری ضمانت لے لو, اللہ تمہیں عزت دے گا, اللہ تمہیں اونچا کرے گا. دنیا کا کام ہو گیا, دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ لوگ روٹی کے بھوکے نہیں ہوتے, عزت کے بھوکے ہوتے. عزت نفس تو جانور کا, ارے عزت نفس جانور کی بھی طلب ہے. جانور, تمہیں اپنے گھر کا واقعہ سناؤں, ہم چھوٹے چھوٹے تھے, ابھی ٹریکٹر نہیں آیا تھا, میرے والد صاحب سب سے پہلے اپنے علاقے میں ٹریکٹر لائے تھے 1961-62 میں, 63 میں, تو اس سے پہلے بیل ہوتے تھے. بیل, ہمارے ایک بیل نے چارہ کھانا چھوڑ دیا, تو وہ تلمبے کا ڈنگر ڈاکٹر بلایا, اس کو سمجھ میں نہیں آیا. تو ہماری اپنی برادری کا ایک دیسی حکیم تھا, وہ بڑا ماہر تھا جانوروں کا, میرے والد صاحب نے اس کے پاس آدمی بھیجا, وہ اس کو وہاں سے گھوڑے پہ اٹھا کے لایا. تو اس نے اس کو دیکھا تو کہنے لگا میاں صاحب انہوں پٹھے کون پہندا ہے؟ تو ایک ہمارا نوکر تھا, اس کا نام تھا الادتہ قصائی, تو اس کو دتو دتو کہتے تھے, دتو قصائی, دتو قصائی, کہا جی آئے دتا ہے دتا. انہوں نے کہا اوئے اورے آ, اس کو بلا کر بیل کے سامنے بٹھا کر جوتا نکال کر اس کے 3-4 اس کے سر میں مارے. پھر کہنے لگا جی ہن پٹھے پاؤ, پٹھے پائے تو اس نے کھانا شروع کر دی. ہاں جی, یہ میں آپ کو اپنے گھر کی سنا رہا ہوں, کوئی باہر کی نہیں سنا رہا. تو وہ میرے والد صاحب حیران ہو کے نہیں ایک ہی چکر, اس نے کہا جی یہ تھوڑے نوکر انہوں کہتا مارا سوٹا, وہ وٹ کھا گیا ہے, ہوں وہ بدلا تو لے نہ ہی سکتا, کہتا سنگ چاہے تو سنگ مارے. تو میں انہوں لتر مارے نو سا کہ ہوں میرا کام ہو گیا, ٹھیک ہے ہوں میں کھا لینا. تو عزت نفس تو ایک جانور کی بھی طلب ہے. ایک ہمارا گھوڑا تھا سفید رنگ کا, بڑا خوبصورت, اور بڑی خوبصورت چال تھی اس کی, لیکن چلنے سے پہلے وہ اڑی کرتا تھا, نہیں چلتا تھا, تو اس کو مارتے تو اور ٹیڑھا ہو جاتا تھا. تو ہمارا کوچوان تھا چاچا غلام, غلام احمد, گامو گامو چاچا گامو. تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے بتا رہا ہوں, وہ پگڑی اتار کے اس کے پاؤں میں رکھا تھا, اللہ دانا ہوں تو ٹور پاؤ, تو وہ چل پڑتا تھا. تو ایک انسان اپنی عزت کا طلبگار کیسے نہ ہو. لیکن لوگ غلط چیزوں میں عزت سمجھ رہے ہیں, جہاں سے عزت آ رہی ہے وہ بتا رہا ہوں. یہ کہنے والا رسول اللہ ہے جس کی نظر عرش پر پڑتی ہے مدینے میں بیٹھ کر, وہ کیسے غلط کہہ سکتا ہے؟ جو آنے والی 14 صدیوں کے پردے چیر کے دیکھ کے بتا رہا ہے یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا, تو وہ کیسے غلط ہے؟ وہ حیرت کی بات, آپ نماز پڑھ کے فرمایا بھائی کیا بات ہے, کچھ لوگ سجدے میں جلدی کرتے ہیں, مجھ سے پہلے اٹھتے ہیں, میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے دیکھتا ہوں. جس کی نظر ایسی کامل ہو, دیکھو اب میں آگے دیکھ رہا ہوں مجھے کیا پتا پیچھے کیا ہو رہا ہے, لیکن آپ نے فرمایا جب میں آگے دیکھتا ہوں میں پیچھے بھی, میرا اللہ مجھے پیچھے بھی دکھاتا ہے آگے بھی دکھاتا ہے. اور یہ تو معمولی چیز ہے, آگے دیکھے پیچھے دیکھے معمولی چیز ہے. نماز میں کھڑے ہوئے ہیں اور آپ آگے بڑھ گئے مصلے پر, آگے بڑھ گئے پھر پیچھے ہٹ گئے, جب سلام پھیرا پہلی صف کے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کیا کیا ہے؟ تو آپ نے کہا مجھے جنت نظر آئی تو میں آگے بڑھ گیا, پھر دوزخ نظر آئی تو میں پیچھے ہٹ گیا. جنت ساتویں آسمان سے شروع ہو کر اللہ کے عرش تک جاتی ہے. جس ہستی کی نظر خلا چیر جائے, آسمان چیر جائے, 7 آسمان کو چیر کر عرش پر پہنچ جائے, اس کی بات کو میں چیلنج کروں؟ تو آپ کہہ رہے ہیں میری ضمانت لے لو, ضمانت لے لو, جو برا کرے اس سے اچھا کرو, میری ضمانت لے لو, زیادتی کرنے والے کو معاف کرو, حق نہ دینے والے کو حق دو, توڑنے والے سے جوڑو, میں ضمانت دیتا ہوں اللہ تمہاری عزت بڑھائے گا. گھٹ ہی نہیں سکتی. یہ ناظم صاحب ہے, یہ وزیر صاحب ہے, یہ صدر صاحب ہے, یہ بھی کوئی عزت ہے؟ یہ تو خاک میں مل جانے والی عزتیں ہیں. جو عزت اللہ کے رسول کے وعدے پر آئے گی اسے موت بھی نہیں چھین سکتا, وہ منصب کی محتاج نہیں, وہ وزارت کی محتاج نہیں, وہ جھنڈے والی گاڑی کی محتاج نہیں. تو عزت نفس انسان کا بہت بڑا فطری مطالبہ ہے کہ تم یہ کام کرو اللہ دے گا. پھر اگلے آگے ہے کہ اللہ دوزخ سے بچائے جنت دے, تو آپ نے کہا زعیم ببیت فی اعلی الجنہ لمن حسن خلقہ, میں ضمانت دیتا ہوں کہ تمہیں جنت نہیں لے کر دوں گا, جنت الفردوس لے کر دوں گا, تم یہ اخلاق بنا لو. جنت تو چھوٹی شے, جنت الفردوس دے سامنے. اللہ نے جنت کو بنایا امر کن سے, جنت الفردوس کو بنایا اپنے ہاتھوں سے. کیا کمال چیز اللہ بنا رہا ہے. اور جس دن بنایا اس دن سے لے کر آج اور آج سے قیامت تک روزانہ 5 دفعہ اس کو پہلے سے زیادہ خوبصورت کرتا ہے, وہ کیا چیز بن رہی ہے. تو بھائیو, کسی بھی معاشرے کے اسلامی ہونے کے لیے یہ اخلاق شرط اور فرض ہیں. کسی بھی معاشرے کے اسلامی بنیادوں پر اٹھنے کے لیے وہ 5 کام فرض ہیں. ان 5 کے بغیر بنیاد نہیں بنے گی. بنیاد نہ بنی گھر نہیں اٹھے گا, بنیاد بن گئی چھت نہیں پڑے گی تو وہ گھر رہنے کے قابل نہ ہوگا, نفع کے قابل نہ ہوگا. بیچو گے بھی تو پیسے پورے نہ ملیں گے, تو چھت ڈالو. چھت ڈالنے کے لیے آپ کو پتا زور زیادہ لگتا ہے, لنٹر ڈالو اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے لیے پاپڑ بیلو. جب چھت پڑ جاتی ہے پھر سکھ کا سانس ہے, پھر خود بھی اس کی چھاؤں تلے سوتے ہو, اوروں کو بھی بلا کے کھانے کھلاتے ہو. تو پورے بھائی والا کی چھت اور فیصل آباد کی چھت اور پورے پاکستان کی چھت اور پوری امت کے لیے جو چھت ہے وہ توڑنے والے سے جوڑو, حق نہ دینے والے کو حق دو, اور زیادتی کرنے والے سے درگزر کرو. تو اللہ کا نبی پیچھے گارنٹی دے رہا ہے, دنیا میں عزت پاؤ گے, آخرت میں جنت الفردوس پاؤ گے. یہ میں نے آپ کو شروع سے لے کر آخر تک پورے اسلام کی تصویر بتا دی ہے. اس تصویر میں رنگ بھی بھرنا ہے, اٹھانا بھی ہے, پورا بھی کرنا ہے, چھت بھی ڈالنی ہے, پھر اوروں کو اس چھت کے نیچے بلانا بھی ہے. 4 ارب انسان ہیں جو بغیر چھت کے بیٹھے ہوئے, اور 1 ارب وہ ہیں جن کے پاس, کسی کے پاس دیوار نہیں, کسی کے پاس چھت نہیں, کسی کے پاس دروازہ نہیں, کسی کے پاس مسحری نہیں, کسی کے پاس روشنی نہیں. تو اب ایسے ٹوٹے پھوٹے اندھیر گھر میں کون آئے. تو یہ تبلیغ کا کام بھائیوں, اس پورے دین کو خوبصورت انداز میں اپنے اور پوری دنیا میں لے کر پھرنے اور اتارنے کی محنت اور کوشش ہے. جس دن یہ طریقہ زندگی آباد زندہ ہو گیا تو ساری دنیا اسلام میں کھینچی ہوئی آئے گی. پھر اس حسن اخلاق کے حقدار ماں باپ ہیں, بہن بھائی ہیں, پڑوسی ہیں, غریب ہیں. جہاں رشتہ گہرا ہوتا چلا جائے گا وہاں یہ حق بڑھتا چلا جائے گا. دیکھو زندگی ایسی چیز ہے جسے کوئی نہیں بڑھا سکتا. تو اللہ کے نبی نے کہا جو چاہے اس کی عمر بڑھ جائے. کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں جلدی مر جاؤں؟ جو چاہے اس کی عمر بڑھ جائے. ہمارا ایک ساتھی تھے ذمہ دار, فوت ہو گئے بیچارے, وہ ہو گئے بیمار. ہمارے ساتھ جماعت میں تھے تو ایک ہمارے ساتھی نے, وہ سب بیچارے سے ان پڑھ تھا, اس نے ان کے سرانے سورہ یاسین پڑھنی شروع کر دی. سورہ یاسین پڑھی جاتی جس کی جان اوکھی ہو رہی ہو نا, تو اس پہ سورہ یاسین پڑھو بھی اللہ تعالیٰ اس کی جان سوکھی کر دی. وہ کہنا اوے انہوں ہٹاؤ میرا سر لائندہ ہی نہیں.
پیشکش اسلامک وائس اسٹوڈیو فیصل آباد, فون نمبر 0418-0031-83.
تو اللہ کا نبی کہہ رہا ہے جو یہ چاہے اس کی عمر بڑھ جائے اور اس کا رزق بڑھ جائے وہ ماں باپ کی خدمت شروع کر دو. زندہ ہیں غنیمت سمجھو, مر گئے ہیں. ایک شخص آئے ہمارے نبی کے پاس, یا رسول اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے, میں کیا کروں؟ تو آپ نے کہا تیری ماں ہے؟ کہا جی فوت ہو گئی. کہا تیری خالہ ہے؟ کہاں جی ہے. کہا جا اس کی خدمت کر تیرا کام بن جائے گا. تو چاچے کی خدمت، خالہ کی خدمت، پھوپھی کی، ماموں کی، یہ ماں باپ ہی کے رشتے ہیں. وہ بھی نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایصال ثواب رکھا ہے، نفل پڑھو، ان کی طرف سے صدقہ کرو، حج کرو، خیرات کرو، قرآن پڑھو، کسی کا علاج کرواؤ، شادی کرواؤ، ملوں گے کام، یا اللہ یہ ثواب میرے ماں باپ کو پہنچا، تو ایسے پہنچنا شروع ہوگا، پہنچنا شروع ہوگا، پہنچنا شروع ہوگا. تو زندگی میں نافرمان تھا، ایصال ثواب کرتا رہا، تو اللہ تعالیٰ فرما برداروں میں اس کا نام لکھ دیتا. آپس کے جو رشتے ہیں ان کو دنیا کی وجہ سے کبھی نہ توڑ دینا. بھائی کا رشتہ ایسا نہیں، بہن کا رشتہ ایسا نہیں کہ دنیا پہ توڑ دیا جائے، دکان پہ لڑ پڑے، مال پہ لڑ پڑے، چیزوں پہ لڑ پڑے، جنازوں تک میں شرکت نہ ہو. یہ یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے کہ بھائی بھائی کے جنازے میں، چند دن پہلے ایک موت ہوئی ہمارے سامنے، سگا بھائی بھائی کے جنازے میں نہیں گیا میں نے، ہاتھ جوڑے، منتیں کی، وہ چلا جا تیرا بھائی ہے. کہا نہیں جی، ساڑھے نال بڑا بھیڑا کیتا، سسی کوئی نہیں جانا. انسانیت ایسے رسوا ہو جاتی. ان رشتوں کا کوئی بدل نہیں ہے، اور انہی سے تکلیف پہنچتی ہے زیادہ. تو وہیں حکم ہے کہ بچھ جاؤ، بچھ جاؤ، بچھ جاؤ. اللہ اس کی واپسی کر کے دکھائے گا. اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو اللہ نے دو بیٹیاں دیں یا دو بہنیں دیں اور اس نے ان کا حق ادا کیا، ان کی شادی کی، پرورش کی، شادی کے بعد بھی ان کے سر پہ ہاتھ رکھا، تو اس پر جنت واجب ہو گئی. تو کبھی زمین جائیداد کو لڑائی کا سبب نہ بنانا. لے جو بھائی، لے جاؤ، اللہ واپس کرے گا، اور ایسا کرے گا کہ تمہاری اگلی نسلیں بھی سنبھالتی پھریں. تو میرے بھائیو، اچھے اخلاق یہ اسلام کی چھت ہے، چھاؤں ہے، اس کے بغیر چھاؤں نہیں بنے گی. یہاں پہنچ کر اسلام مکمل ہو گیا، اس کو عبادت سے شروع کر کے یہاں تک پہنچانا ہے. غیبت اور چغلی اور شکایت اور گالی، یہ معاشرے کے ناسور ہیں، ناسور. اس سے اگر اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے تو ہمارے معاشرے میں اخلاق زندہ نہیں ہو سکتے. کسی کی برائی نہ سنو نہ کرو تو تمہارا دل صاف ہو جائے گا. دل صاف ہو گیا تو تم دنیا میں جنت کی بشارت پاؤ گے. شراب لوگ چھپ چھپا کے پیتے ہیں، غیبت مسجد میں پہلی صف میں بیٹھ کے کرتے ہیں، اور شراب پینا غیبت کے مقابلے میں چھوٹا جرم ہے، اور غیبت کرنا بڑا جرم ہے. دونوں کبیرہ گناہ ہیں، دونوں کبیرہ گناہ ہیں. شراب پینا چھوٹا ہے غیبت کے مقابلے، چونکہ شراب، شراب سے سخت ہے زنا، اور زنا سے سخت ہے غیبت. سمجھ رہے ہو؟ زانی کتنا معاشرے کا گرا ہوا انسان سمجھا جاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے. اب غیبت کرتے ہوئے بزرگی میں بھی کوئی مسجد میں بیٹھ کے غیبت کر رہے ہیں، اپنے گھروں میں کسی کی برائی کا تذکرہ نہ کرو، اچھائی سے کرو، برائی سے تذکرہ نہ کرو. تمہارے بچوں کو شروع سے یہ عادت بنے کہ نہ کسی کی کمی دیکھیں نہ بولیں، تو آگے چل کے وہ پھلدار بنیں گے، ورنہ وہ کانٹے دار بنیں گے، بد دعائیں تمہیں دیں گے. یہ میرے باپ کا احسان تھا ہمارے اوپر، وہ خود اپنے علاقے کا سردار آدمی تھا، اور جاہلیت والی سر، اس سے بھی لڑائی ہے، اس سے بھی جھگڑا ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، سب کچھ ہے. لیکن جب میں لاہور سے آتا تھا اسکول سے، مجھے کہتا جا فلانے نو مل، فلانے نو مل، فلانے سارے نو ملتے آ. وہ میرے جی میں تو خود تو ان سے لڑے ہوئے ہیں، ہمیں کہتے ہیں جاؤ مل کے آؤ، مل کے آؤ، مل کے آؤ. احسان کیا ہے اس نے. کبوتر اے ساڑیاں آپس دیا گلن، تھوڑے منہ تے نہیں ٹھان دے ہوئے، تسی اپنے چاچے نو نہ ملو، اپنے جا جا کے مل کے آ. تو یہ چیز لاشعور میں اثر کرتی ہے. ہمارے باپ نے ہمیں بدلہ لینا نہیں سکھایا تھا، نیچے جھکنا سکھایا تھا. اور وہ زمانہ تھا کچے راستوں کا، تو مسافر لوگ رات کو ڈیروں میں آ جاتے تھے، تو اس دور میں مجھے یاد نہیں کہ ہمارا ڈیرا خالی ہو، 10 مسافر، 12 مسافر، 20 مسافر، 4 مسافر، 2 مسافر، ایک نہ ایک تو ہوتا ہی تھا، کوئی نہیں ہوتا تو میرا باپ ہی پکڑ کے کسی نہ کسی کو لے آتا تھا، اس کو شوق تھا کھانے کھلانے کا۔ تو رات کو مجھے کہتا جا، روٹی میرے ہاتھ میں پکڑواتا تھا، 3-3، 4-4 نوکر ڈیرے کے ہوتے ہوئے روٹی مجھے پکڑواتا، کہا جا پرانے نو روٹی کھواتے آ۔ وہ پرانے نہیں ہوتے تھے، وہ مسافر ہوتے تھے، یہ نہیں کہ میرے ابے دے مہمان آئے بیٹھے، مسافر راہگیر، مجھے کہتا جا روٹی کھلا کے آ۔ اور میرے اوپر اتنا بوجھ ہوتا تھا کہ لے ہوں میں جا روٹی کھواؤں۔ یہ احسان کیا میرے باپ نے، جب ماں باپ کا احسان اتر نہیں سکتا، چاہے ماں باپ نے، یہ تو میں بتا رہا ہوں، میرے باپ نے میرے اوپر نیکی کی، ماں باپ نافرمان بھی ہوں تو ان کا احسان نہیں اتر سکتا ہے کہ انہوں نے تمہیں جنم دیا ہے، وہ تمہارے، ہاں ان کی نافرمانی میں ان کی اطاعت نہ کرو، لیکن ان کے سامنے بولنا پھر بھی حرام ہے۔ ایک عورت نے پیغام بھیجا، یا رسول اللہ میرا خاوند مر رہا ہے، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، اب بتاؤ صحابی اور کلمہ نہ پڑھا جائے؟ تو آپ نے پوچھا ماں باپ میں کون زندہ ہے؟ کہا جی ماں زندہ ہے۔ تو آپ نے پتہ کروایا ناراض تو نہیں؟ کہا جی ناراض ہے۔ تو آپ نے اس کی ماں کو بلوایا اور فرمایا کہ الکمہ کی ماں، تمہیں الکمہ سے کیا شکایت؟ کہ یا رسول اللہ مجھے اس کے دین کی کوئی شکایت نہیں، بہت نیک ہے، تہجد گزار بھی ہے، نمازی بھی ہے، ذکر و تلاوت والا بھی ہے، مجھے اتنی شکایت ہے بدتمیز ہے، جب مجھ سے بات کرتا ہے بہت بدتمیزی سے کرتا ہے، میرا دل جل جاتا ہے، مجھ سے میٹھے منہ نہیں بولتا، بد زبان ہو کے بولتا ہے۔ آج کے اولاد تو گالیاں نکالتی ہیں، باپ کا گریبان پکڑتے ہیں، صرف زبان کی تیزی تھی تو ماں کا دل دکھ گیا، تو کلمہ اللہ نے روک لیا۔ ہے صحابی، تو آپ نے کہا معاف کر دو؟ کہا نہیں میں نے معاف نہیں کرنا، اس نے مجھے بڑا دکھایا ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا بلال لکڑیاں اکٹھی کرو اور الکمہ کو آگ لگا دو۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ الکمہ کو آگ لگاؤ گے کیوں؟ کہا وہ مر رہا ہے اور تو نے معاف نہ کیا تو دوزخ میں جائے گا سیدھا، میں نے جلا دیا تو بخشا جائے گا آگے۔ کہنے لگے اتنا تو میرا بھی جگر نہیں کہ میں اس کو جلتا دیکھوں، میں معاف کرتی ہوں۔ اس نے کہا میں معاف کرتی ہوں، ادھر ان کی زبان پہ کلمہ جاری ہوا اور جان نکل گئی۔ تو پھر آپ نے ان کا جنازہ خود پڑھا اور فرمایا سنو، جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ ہو میرے نبی نے فرمایا تھا ایک دن آئے گا لوگ دوستوں سے بڑے ہنس کے ملیں گے اور باپ کو دیکھ کے دھکا دے دیں گے۔ ادنا صدیقہ و اقصا اباہ، دوست کو دیکھ کے باہیں پھیلا دیں گے، او جی او جی، اور باپ کو دیکھ کے راہیں بدل جائیں گے، کہ کوئی کم ہی نہ آگ چھڑ۔ تو بھائیو یہ ایک پورے دین کی مختصر شکل ہے جو 1.25 گھنٹے میں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس کو سیکھو اللہ کے واسطے اور اس کو لے کے پھرو کہ تاکہ دنیا کو چین ملے۔ کبھی سونا چاندی بھی کسی کو سکھ دے سک، دھن دولت سے بھی کبھی کسی نے راحت پائی، شکلیں صورتیں مورتوں نے کبھی دل کی دنیا کو آباد کیا، یہ تو نفس کی لذت کا سامان ہے، دل کی دنیا تو اللہ اس کے رسول سے ہی آباد ہوتی ہے بس، اور یہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ تو بھائیو آج تک جو اللہ کو ناراض کیا ہے اور اس کے دین سے منہ موڑا ہے، اس پر تو آج کریں توبہ، اور آئندہ کی زندگی اس کے مطابق گزارنے کی کریں نیت اور اس کو سیکھنا شروع کر دیں. ہم توبہ کریں گے اللہ پچھلے سارے معاف کر دے گا. یہ ایک اللہ کی عالی صفت ہے, اس کی ہر صفت ہی عالی ہے, پر یہ ہمارے حق میں بہت عالی ہے کہ ساری زندگی گناہ کر کے ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر دے, تو اللہ سارے ہی معاف کر دیتا, پوچھتا بھی صرف ایک دفعہ. اور کوئی معاف اللہ سے معافی مانگے نا تو صرف وہ معاف نہیں کرتا سبحان اللہ, بلکہ کہتا ہے اچھا بھائی ہم نے معاف بھی کیا اور جو تو نے جتنے گناہ کیے تھے اس کے بدلے میں نیکیاں بھی لکھ دیں. سبحان اللہ, کیا کمال ہے بھائی, ہیں ہمیں تو معافی مل جاتی تو بڑی بات تھی. اللہ کہہ رہا اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, بس اس میں ایک شرط ہے کہ توبہ اور پھر پکی ہو. الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا, توبہ کی پھر پیچھے نہ ہٹا, کبھی ہٹا تو پھر توبہ کی اور رویا اور پھر آگے بڑھا. تو اگر ایسی توبہ مل گئی تو اللہ کہتا ہے پھر میں تیرے گناہوں کو بھی نیکیوں میں لکھ دوں گا. ایسا مالک کوئی مل سکتا ہے کسی کو؟ تو بھائی اور نے توبہ تو سارا مجمع کر لی تاکہ ہمارے گناہ بھی نیکیوں میں بدل جائیں, کیوں بھائی یہ تو آسان کام ہے نا, تو توبہ تو کرتے ہو نا سارے بھائی, تو ایک دفعہ زبان سے کہو یا اللہ میری توبہ, ایک دفعہ اور کہو یا اللہ میری توبہ, ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ. اب انشاءاللہ جن بھائیوں نے ماشاءاللہ مجھے اکثر نوجوان نظر آ رہے ہیں, سفید داڑھی والا تو کوئی نظر آ رہا ہے, عین جوانی ہے, اگر آج آپ اس وقت میں توبہ کرو گے تو فرشتوں سے بھی آگے چلے جاؤ. اور یہ توبہ اگر دل سے ہوئی ہے تو اللہ آپ کے پچھلے سارے معاف, جاؤ نئے سرے سے آج عمل کرو. بس دو باتوں کی وضاحت, نمازیں چھوڑیں ان کا گناہ معاف ہو گیا, ان کی قضا باقی ہے, وہ ایک نماز کے ساتھ ایک پڑھتے رہنا پوری ہو گئیں پھر بھی معاف ہو جائیں گی, نہ ہوئیں پھر بھی ہو جائیں گی. کوئی کھاتا سوتر منڈی تو ہے نہیں بگلے ٹکا ٹکا وصول کرنا, یہ تو اللہ ہے, اللہ نے ہاں بھائی کر رہا تھا, ٹھیک ہے بھائی کر رہا تھا. اب ایک آدمی کی 20 سال کی قضا ہے اور کہاں سے پوری کرے, ایک نماز کے ساتھ ایک پڑھتا رہے, پوری ہو گئیں ہو گئیں, ٹھیک ہے اللہ نے عمر دے دی 20 سال مزید, پوری ہو گئیں ہو گئیں, نہیں ہوئیں راستے میں موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ کاروباری کوئی نہیں میں تھوڑے نال ٹکے ٹکے دا حساب کرے, کہ چل بھائی جاؤ معاف کیا, اس کو تو ویسے ہی معاف کر کے خوش ہوتا ہے. اور کسی کا حق دبایا, پیسہ جائیداد زمین, وہ دبانے کا گناہ تو معاف ہو گیا لیکن اس کی واپسی باقی ہے, وہ ضروری ہے, وہ واپس کریں گے تو بس پھر معاملہ بالکل صاف ہو گیا. تو اب بولو بھائی, ساری دنیا کے مسلمانوں کو بھی اس پر لانا ہے اور خود بھی اس پر آنا ہے, اس کے لیے کون بھائی تیار؟ کھڑے ہو کے بولو بھائی, نقد بھی بتاؤ. میرے گلے میں درد ہے, میں نے مشکل سے 1.25 گھنٹہ پورا کیا ہے, اب یہ ٹھیک نہیں لیکن طے ہو گیا تھا اس لیے مجھے آنا پڑا. تو اب بولو بھائی,
درود شریف پڑھ لیں.
اللهم لك الحمد كما انت اهله, فصل على محمد كما انت اهله, وافعل بنا ما انت اهله, انك اهل التقوى واهل المغفره. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم تیرے دربار پر توبہ کرتے ہیں تو ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ کتنی دفعہ توبہ کی اور کتنی ہی دفعہ ٹوٹ گئی, تیرا رحم و کرم ہے کہ تو یا اللہ ہمیں خوشخبری سناتا ہے کہ جب بھی توبہ کرو گے تو معاف کرے گا. ہر دفعہ توڑ کر آج پھر تیرے دربار میں دوبارہ توبہ کرتے ہیں یا اللہ, تو ہماری توبہ قبول فرما لے اور ہمیں معاف فرما دے. جتنے کبیرہ گناہ کیے, جتنے صغیرہ گناہ کیے, اپنے فضل و کرم سے درگزر فرما. تیری ذات کے بارے میں, تیرے محبوب کے بارے میں, تیری کتاب کے بارے میں, تیرے دین کے بارے میں, تیرے بندوں کے بارے میں یا اللہ جتنے بھی ہم سے حق تلفیاں ہوئیں وہ اپنے فضل و احسان سے معاف فرما. اور یا اللہ پورے معاشرے کو اسلام کی بنیاد عطا فرما, اسلام کی چھت عطا فرما, کلمے والا یقین عطا فرما. یا یا اللہ ہمیں وہ نماز عطا فرما جس میں جب ہم اللہ اکبر کہیں تو پھر سلام پھیرنے تک تو ہی ہو اور کوئی نہ ہو. ہم تو آج تک ایسی ایک نماز بھی نہیں پڑھ سکے میرے مولا. اپنے فضل سے ہمیں عطا فرما دے, تیرا احسان ہوگا. اپنے نام پہ مال خرچ کرنے والا بنا. اپنی محبت میں یا اللہ, اپنی محبت میں یا اللہ ہمیں کامل مقام درجے عطا فرما. اپنے آپ کو کھپانے والا بنا, جان مال کو لگانے والا بنا. اے اللہ پوری امت پر آئے ہوئے عذاب ہٹا دے, مصیبتیں ہٹا دے, بلائیں ہٹا دے. ظالموں کے نرغے سے امت کو نکال, ظالموں کے پنجے سے امت کو نکال, اور پوری دنیا کے ظالموں کو بھی ہدایت دے دے, کافروں کو بھی ہدایت دے دے, ملحد دہریوں کو, غیر مسلموں کو بھی ہدایت دے دے. جن کے مقدر میں نہیں ہے اور تیرے دین کے لیے روڑے رکاوٹ ہیں, ان کو اپنے غضب اور قہر سے ہلاک فرما دے اور دھرتی کو پاک فرما دے. ساری دھرتی میرے مولا گناہوں سے بھر پڑی ہے, اور رواں رواں اس کا نافرمانی کے سے گندا ہوا پڑا ہے. یا اللہ تو یا اللہ اپنے فضل سے ہوا چلا. یا اللہ وہ بندے جن کے ذریعے تو ایمان اور ہدایت کو وجود عطا کرتا ہے, ان بندوں کو بھی وجود عطا فرما. اور یا اللہ ہمیں بھی اس مبارک محنت کے لیے قبول فرما جس کے ذریعے سے تو پورے عالم میں ہدایت پھیلاتا ہے. اس سارے مجمع کو قبول فرما, ان کے علاقے کو قبول فرما, ان کے اندر کی حاجات کو اپنے غیب سے پورا فرما. محبتیں پیدا فرما, نفرتیں ختم فرما دے, لڑائیاں ختم فرما دے, جھگڑے ختم فرما دے. جو روٹھے ہوئے ہیں انہیں آپس میں منا دے, جو لڑے ہوئے ہیں ان کی صلح کروا دے, جو بچھڑ گئے ان کو ملا دے. اور میرے مولا دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما, ہر شر سے حفاظت فرما. آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما. میرے مولا اپنے فضل و احسان سے ہماری دنیا کو بھی اچھا کر دے, ہماری آخرت کو بھی اچھا کر دے. جو ہم میں بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما دے, جو آگے چلے گئے ان کی قبریں ٹھنڈی کر دے, جو عذاب میں ہیں ان کے عذاب اٹھا دے, جن کے اٹھا دی ان کے درجے بلند کروا دے. اور ہم اپنے وقت پر ہمارا بھی ایمان پہ خاتمہ فرما, عافیت سے خاتمہ فرما. یا اللہ دنیا اور آخرت کے مصائب سے حفاظت فرما, اور عرش کا سایہ دے, کوثر کا پانی دے, پل سراز سے پار کروا, فردوس میں اپنے حبیب کا ساتھ عطا فرما. قیامت کے دن مجرموں کی صف میں کھڑا ہونے سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ جتنے اجتماع ہو رہے ہیں سب کو قبول فرما, جو ہونے والے ہیں ان کی تیاریاں وہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اندرون بیرون کی ساری نقل و حرکت کو قبول فرما, ان سب بھائیوں کا آنا بھی قبول فرما, اور جتنوں نے سچے دل سے توبہ کی ہے سب کو توبہ پہ پختہ فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم. آمین برحمتک.
اسلامک وائس ڈیجیٹل ساؤنڈ اسٹوڈیو پاکستان میں اسلامک ریکارڈنگ کے لیے منفرد ادارہ. تلاوت حمد و نعت, نظمیں اور تقاریر ڈیجیٹل اسٹوڈیو میں, اور دینی اجتماعات کی اسٹوڈیو کوالٹی میں ریکارڈنگ اور آڈیو کیسٹس کو سی ڈی میں کنورٹ کروانے کے لیے معیاری ادارہ اسلامک وائس. رابطہ کے لیے پوسٹ باکس نمبر 1503 نشاط آباد فیصل آباد, فون نمبر 0333-6525-3700.